الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ ہمارے والد صاحب آج کل اسپتال میں ہیں, تو کچھ ترتیب ذرا آج کل زیادہ ٹف ہوئی ہوئی ہے. بہت معذرت کے ساتھ کہ آج بیان شروع ہونے میں بھی بہت تاخیر ہو گئی. تو ہسپتال ہمارے ایک ساتھی جو یہاں موجود بھی ہیں وہ والد صاحب کو وزٹ کرنے کے لیے گئے, تو انہوں نے ہسپتال کی دیوار کے اوپر ایک پینٹنگ آویزہ دیکھی, کیلیگرافی, قرآن کی ایک آیت اس پہ لکھی ہوئی تھی. تو آیت یہی تھی جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ کی رحمت کے بارے میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. تو انہوں نے اس کی تصویر اتار کر کے دوستوں کو بھیجی, ساجس کو بھی ملی. تو آیت تو پہلے بھی کئی دفعہ مشائخ سے سنی ہوئی ہے, پڑھی ہوئی ہے, لیکن اس کو دیکھ کر کے ذہن کے اندر ایک بہت سارے خیالات کی چین جو ہے وہ شروع ہوئی. تو سوچا تھا کہ آج آپ کے سامنے ان خیالات کو رکھا جائے گا. وقت کم رہ گیا ہے, دیکھیں کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ رَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ بے شک میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات کے لیے ایک صفاتی نام پسند فرمایا, الجبار, القہار, مالک, قدوس, ملک. ننانوے صفاتی نام اکثر لوگوں کو معلوم ہی ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے ایک صفت ایسی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ایک نہیں بلکہ دو صفاتی نام پسند فرمائے, الرحمن الرحیم. اور جہاں اپنی کتاب کا آغاز فرمایا وہیں پر ان دونوں ناموں کا ذکر فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور الحمدللہ رب العالمین جہاں پر کتاب کی افتتاح ہوتی ہے. تو اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام جو رحمت والے ہیں ان کو پڑھتے ہیں, یاد دلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمارے ساتھ رحمت کا ہے. اس رحمت کے بارے میں بہت ساری احادیث, بہت سارے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں, اپنے مشائخ سے, کتابوں سے پڑھ رکھے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واقعی ہر چیز کے اوپر غالب ہے. پچھلے دنوں یا جس بچوں کے ساتھ چھت پر تھا وہاں ہم نے کچھ بنیز رکھے ہوئے ریبٹس, تو ان ریبٹس میں سے ایک مادہ نے, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ڈو, فیمیل ریبٹ, تو اس نے بچے دیے. دس بچے ہیں ایک ساتھ اس نے دیے. تو اب وہ جو بچے ہیں شروع میں تو ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی اور ان کو کچھ کرنا نہیں آتا, بس وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جو ان کی ماں ہے اس کو اپنے بچوں کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ایک دوست نے جا کر کے جب بچوں کو اٹھانے کی کوشش کری تو چونکہ وہ اس سے واقف نہیں تھی تو اس نے ان کو کاٹ لیا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک ریبٹ تھی, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے بچے دیے تو ہمیں ہمارے لیے بہت بڑا ایک اتفاق تھا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اچھا ہمارے ریبٹس کے یہاں بچے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا اور اسی دن ہم نے عمرے پہ نکلنا تھا، تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کریں کیا اس کا۔ ٹھیک ہے بھائی، کھانے پینے کا انتظام تو کر کے جا رہے تھے، تو باقی ہمیں خیال نہیں آیا اور ہم چلے گئے عمرے پر۔ جب عمرے سے واپس آئے تو جن کو کہا تھا کھانے پینے کا، انہوں نے بتایا کہ بچے تو سارے کے سارے غائب۔ ہوا کیا تھا کہ چھت کے اوپر بلی بھی آتی ہے، تو ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ بلی نے بچوں کو کھا لیا ہوگا، کیونکہ وہ اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ جو ان کی ماں تھی نا، وہ بھی مری ہوئی ملی ان کو، تو اس کے اوپر ہم بڑے حیران ہوئے کہ وہ کیسے مر گئی، اس لیے کہ وہ تو بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک تھی، ابھی بچے دیے تھے، بلی نے آ کے بچوں کو کھا لیا ہوگا۔ تو ہمیں کافی دنوں تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ریبٹ کیسے مر گئی۔ بہت دن کے بعد اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اچھا، یہ بھی اس وقت کہ جبکہ ہم نے دوسری ریبٹ کو دیکھا کہ وہ جو ریبٹ ہے نا، وہ اپنے بچوں کی بلی سے حفاظت کر رہی ہے، وہ ہے کافی بڑی سی، یہ جو اب جس نے بچے دیے ہیں وہ کافی بڑی سی ہے، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے بلی سے۔ تو اس وقت دل میں یہ بات آئی کہ ہوا کیا ہوگا کہ یہ جو پہلی والی ریبٹ تھی نا جس نے بچے دیے تھے، یہ تھی ذرا پتلی دبلی سی، یہ کوئی اتنی موٹی تازی اس نسل کی نہیں تھی۔ تو یقیناً ہوا یہ ہوگا کہ جب بلی اس کے بچوں کو کھانے کے لیے آئی ہوگی تو اس نے بلی کے ساتھ لڑائی کری ہوگی، اور اس لڑائی میں بلی غالب آ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، دو تین بلیاں ہوں، انہوں نے اس کو مارا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ مری ہے۔ یہ ایسے نہیں مری کیونکہ اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، اور ریبٹس جو ہیں وہ کافی تگڑے ہوتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں مرتے۔ ہمارے پاس اور بھی ریبٹس اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، تو وہ بیمار ہو کر کے مرے ہیں کافی کافی دنوں کے بعد، تو یہ ایک دم سے کیسے مر گئی؟ تو یقیناً اس کی لڑائی ہوئی ہوگی بلی کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنی جان دی ہے۔ تو چونکہ وہ صاحب اس کو اٹھا کے پھینک ہی چکے تھے ہمارے پیچھے ہی، تو ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکے کہ اس کے اوپر کوئی نشان وغیرہ ہیں اس طرح کے زخم کے کہ نہیں ہے، لیکن پکا گمان یہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس ریبٹ نے بچے دیے، تو اب یہ جو ہے اپنے بچوں کو روزانہ جو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے یہ ٹھیک ٹائم پر پہنچ جاتی ہے، اور اگر پنجرے کا دروازہ بند ہو، کیونکہ بچوں کو اب ہم نے بچانے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ بلی آ کے نہ کھا جائے، تو اگر پنجرے کا دروازہ بند ہو تو وہ دروازے پہ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ بھی پنجرے کی طرف منہ لگا کر کے دیکھتی رہتی ہے، اور بچے بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کی طرف آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، سمٹ کر کے ایک طرف آ جاتے ہیں اپنی ماں کی طرف۔ تو ایک دفعہ بچوں کے ساتھ یا جس چھت پر تھا، دروازہ کھولا تھا کہ وہ اندر چلی جائے اور اپنے بچوں کو دودھ پلائے، تو اس وقت میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک بات بتائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کل 100 حصے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ اپنی رحمت کا اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اور اس ایک حصے رحمت کی وجہ سے جو بھی محبت، الفت، اخلاص، خیرخواہی، سب کچھ جو نظر آتا ہے انسانوں میں نظر آئے یا حیوانوں میں نظر آئے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صرف ایک حصے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہوئے، اور ان کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، آخرت کے دن ہوگا۔ تو جب اس دنیا میں جو بھی ہمیں رحمت نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صرف ایک حصے کی وجہ سے ہے، تو جب 99 حصوں کا ظہور ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہوگی؟ کیسے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف فرمائیں گے؟ کیسے اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرمائیں گے؟ کیسے کیسے گناہوں کے اوپر پردے ڈالیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہگاروں کے نیکیوں کو کہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے، سب سے اوجھل رکھ کر کے، کسی کے سامنے پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے کون سا والا گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور اس کا اظہار اس دنیا کے اندر بے شمار جگہوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر 2 فرشتے رکھے ہیں جو کہ نیکی بھی لکھتے ہیں اور گناہ بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ دونوں انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ کام نہیں کرتے، بلکہ جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ لکھنے والے فرشتے کا مینیجر بنا دیا ہے، انچارج بنا دیا ہے. اور روایات سے پتہ لگتا ہے کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ اس وقت تک گناہ لکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو اجازت نہ دے دے، وہ پہلے پوچھتا ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا، اور وہ اجازت دیتا بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے پہلے ٹھہر جاؤ، ایک پہر ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو تمہیں لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، مت لکھو گناہ کو. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تب گناہ لکھنے کی اجازت دیتا ہے، ورنہ اجازت نہیں دیتا. اور نیکی لکھنے والوں کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسی نیکی ہوئی فوراً اس نے لکھ لی، اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب تو ہم سب کو معلوم ہی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی اصول بنا دیا کہ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے لیکن اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ دھلتے بھی رہتے ہیں، دور بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کے گناہ معاف بھی ہوتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر فرما دیا کہ گناہگاروں کے گناہوں کی معافی کے لیے فرشتے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، جو مومن گناہگار ہوتے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، یہ ہم اپنے بڑوں سے سن چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے. لیکن پھر بھی کچھ اس کے اور ایسپیکٹس بھی ہیں جو کہ آج آپ کے سامنے رکھنے تھے. ان میں سے ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کے لیے ایک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے. گناہوں کی معافی اس سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں. وہ سسٹم کیا ہے کہ بندہ اپنے گناہ کے اوپر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا یا کتنے سارے گناہ کیے تھے، کس کس کو تکلیف پہنچائی تھی، کس کس کی زندگی کے خراب کرنے کا سبب بنا تھا، باعث بنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کے اوپر اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو تردد ہوا کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا، رنج و الم پہنچا تھا، تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کو شک ہو گیا اس بات کے اوپر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ فرما دیجئے کہ اے وہ لوگوں، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا اپنی جانوں کے اوپر، گناہ کی حدود کراس کر گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم بھی مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ تم نے کچھ بھی کیوں نہ کیا ہو. ایک اور صحابی مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ افسردہ کہ اللہ کے نبی میرا گناہ تو معاف نہیں ہو سکتا، میرا گناہ تو معاف نہیں ہو سکتا. نہیں ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نہیں ہو جاتا ہے، اسلام سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سب کچھ معاف ہو جائے گا. نہیں اللہ کے نبی میرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا. آپ نے کرا کیا ہے، کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے 70 بیٹیاں دی تھیں، 70 بیٹیاں، 70، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا ہے، گڑے کھود کھود کر کے، قبریں کھود کھود کر کے اپنی ان 70 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین کے اندر دفن کیا ہے، زندہ، مار کر کے بھی نہیں، زندہ حالت میں. میرا گناہ اللہ کے نبی معاف نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا بھی گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. تو گناہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، معافی مانگ لیں،
نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، ان رحمتی وسعت کل شیئن، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ماضی کے گناہوں کے لیے ہے کہ جو ہم کر چکے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آگے جو ہے وہ ہم سے یہ سوچ کر کے گناہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کیونکہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے، اس فیلنگ کے اندر بہت جھول ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کیا ہم آگے زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں۔ نادم اور شرمندہ ہونے کے لیے ہمیں کوئی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، یا اس کے بغیر ہی ہم اچانک موت کا شکار ہو جائیں گے، موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا، تو کیا توبہ کی امید کے اوپر گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ اس طریقے سے اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو وہ ہم کون سا والا گناہ کر رہے ہیں؟ بھئی گناہ کی بھی تو شکلیں ہوتی ہیں نا۔ مثال کے طور پر شراب پینا بھی ایک گناہ ہے، غیبت کرنا بھی ایک گناہ ہے، اور زنا کرنا بھی ایک گناہ ہے، بہت سارے قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اس دھوکے کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، اذیت بھی پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ لعنت ہوتی کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مشائخ نے فرمایا ہے کہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی وہ رحمت کہ جو کہ ہر چیز کو کے گرد احاطہ کی ہوئی ہے، محیط ہے ہر چیز کے اوپر، اس رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اب اس کی شکل یہ تو نہیں ہو سکتی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس قدرت سے وہ باہر نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ملک سے وہ باہر نکل جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ملک جو ہے، قدرت جو ہے، وہ تو ہر چیز کو گرد احاطہ کی ہوئی ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کچھ بھی کر لے اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آسانی کی خاطر ایسے تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کسی سمندر کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ اگر کسی سبمرین کے اندر جاتے ہیں تو سبمرین جب سمندر کے اندر جاتی ہے تو وہ سبمرین سمندر کے اندر ہی ہوتی ہے، چاروں طرف اس کے پانی ہوتا ہے، وہ سمندر سے باہر نہیں نکل رہی ہے، سمندر کے اندر ہی ہے۔ لیکن سبمرین کے اندر تو سمندر کا پانی نہیں آ رہا ہے نا، اس کی دیواروں نے اس پانی کو روکا ہوا ہے، وہ پانی اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ کہ اس کے چاروں طرف وہ چیز موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور نہیں ہو رہا۔ یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت بندے کے اوپر پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ ان گناہوں کے اوپر، ان لعنت والی آیات کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ان میں سے اکثر آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر جھوٹ بولنے والوں کا ذکر ہے، جھوٹ بولنے والوں کا ذکر ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر، اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جو چیز ہر چیز کو احاطہ کی ہوئی ہے یہ بندہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر لعنت اللہ علی الکافرین کا ذکر آیا ہے، کا لفظ آیا ہے، کافروں کے اوپر لعنت، لیکن اس کا بھی سیاق و سباق کیا ہے کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جن کے اوپر حق واضح ہو جاتا ہے پھر بھی یہ اس حق کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے اوپر ایک دفعہ شیطان نے اپنا چال چلی کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیئن، تو اب کل شیئن کے اندر تو میں بھی شامل ہوں، یعنی ابلیس شیطان، تو کل شیئن کے اندر تو شیطان بھی شامل ہے. اب وہ جو تھے غالباً عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا، تو ایک لمحے کے لیے وہ بھی پریشان کہ واقعی اب میں اس کو کیا جواب دوں کہ رحمت کے اندر تو یہ بھی شامل ہے، کل شیئن کے اندر تو یہ بھی شامل ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کے سامنے بات کھولی کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے خود دور کر لے وہ اس رحمت کے اندر شامل نہیں ہے، یعنی ایسے گناہ کرے، ایسی حرکتیں کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دور کر دیا جائے اس کے گناہوں کے سبب کی وجہ سے. تو اس وجہ سے نا گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی میری کیسے معافی ہوگی، میں تو ڈوب گیا، میرا تو اب کچھ نہیں بن سکتا، یہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ معافی مانگنا ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ بظاہر ہم کتابیں پڑھ کر کے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہوگا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. اگر ہم واقعی دل کی آنکھوں سے اپنے حالات کو دیکھیں تو یہ ایسا ہے نہیں. معافی مانگنا اتنا فار گرانٹیڈ معاملہ نہیں ہے، ہمیں آتا نہیں ہے معافی مانگنا. ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کرتے ہیں کسی بڑے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، بڑائی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے شیخ ہیں، آپ ہمارے فلاں ہیں، آپ ہمارے فلاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ان کے ساتھ کوئی غلط کام کر جاتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ ہمارے سامنے نشاندہی کر دینا اس غلط کام کی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کے اوپر سوری کرتے ہیں. سوری کرنا، معافی مانگنا، ہر کوئی نہیں کرتا. کبھی اس پوزیشن میں اگر رہیں اور چند نیچے کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہونا، تو پھر آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوگا. مثال کے طور پر دفتر کے اندر آپ مینیجر کی پوزیشن پہ رہیں اور کچھ آپ کے امپلائیز ہوں، تو ان امپلائیز کے ساتھ یہ کر کے دیکھیں، ان کی کسی غلطی کی نشاندہی کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کتنے آپ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں اور آپ سے اپولوجائز کرتے ہیں. کم لوگ ہوں گے جو کہ اپولوجائز کریں گے. اسی طرح سے ٹیچر بن کر کے دیکھیں، اساتذہ اور شاگردوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں، کم شاگرد ہوں گے جو کہ معافی مانگیں گے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم معافی مانگنے کو کسی طریقے سے نا اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوئی نئی بات شروع کر دیں گے، ہم کوئی آگے سے ایکسٹرا ایفیشنسی والی بات کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ٹاپک بدلنے کی کوشش کریں گے، کسی اور طریقے سے بندے کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس غلطی کی نشاندہی ہمارے سامنے ہو چکی ہے ہم اس کے اوپر اپولوجائز نہیں کریں گے. یہ معاملہ ہمارا انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اور یہی انفارچونیٹلی معاملہ ہمارا پروردگار کے ساتھ بھی ہے. ہم بھی پروردگار کو نا تحفے دینے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے تحفے دیتے ہیں؟ نفلوں کے ذریعے سے. ہم جن فرائض کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں یا جن گناہوں کے ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر پروردگار سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم دنا دن عمرے کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ہم دے دنا دن عمرے کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے ہم. بھائی معافی بھی مانگ رہے، عمرے بھی کریں، کس نے آپ کو منع کیا عمرے کرنے سے؟ کوئی نہیں کہہ رہا عمرہ نہ کریں، لیکن گناہ پہ معافی مانگے بغیر کیوں جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے؟ معافی بھی مانگ لیں نا، کتنے جاتے ہیں پیسے اس کے اندر؟ کوئی اس کا ریٹ لگا ہوا ہے کہ $10,000 دو گے تو معافی ملے گی؟ کچھ ایسے بھی ہیں سیکس وہ جماعت خانے والے کہ وہاں پہ انہوں نے ریٹ لگائے ہوئے ہیں کہ اتنے پیسے جا کر کے جماعت خانے کے جو انچارج صاحب ہیں ان کو دو گے تو فلانا گناہ بخش دیا جائے گا، اتنے پیسے دو گے تو فلانا والا بخش دیا جائے گا. وہ ہر چیز کے ریٹ لگے ہیں وہاں پر، ہمارے یہاں تو کوئی ایسا ریٹ نہیں لگا ہوا. تو کیوں کتراتے ہیں معافی مانگنے سے؟ کیوں شرماتے ہیں معافی مانگنے سے؟ تو یہ معافی مانگنا جو ہے نا، یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ ایک ہنر ہے. یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے جس طرح سے ہر ہنر سیکھنا پڑتا ہے. سچ بولنا سیکھنا پڑتا ہے, ایسے ہی نہیں آ جاتا سچ بولنا. اپنے گناہوں کو ایکنالج کرنا, غلطی کو ایکنالج کرنا سیکھنا پڑتا ہے, ایسے ہی نہیں آ جاتا. ان سب کے لیے ٹریننگ, اسی کو تربیت کہتے ہیں. یہ کوئی جانوروں کی ٹریننگ نہیں ہے جس طرح سرکس کے جانوروں کو ٹرین کیا جاتا ہے نا, یہ جانوروں والی ٹریننگ نہیں ہے. تربیت کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے, لیکن ٹریننگ کا لفظ انگریزی کے اندر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نا یہ ٹریننگ کے ذریعے سے آتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معافی مانگ لیں, ہم ایسے ہی سمجھیں کہ بس خود بخود معاف ہو جائے گا. ایک حدیث پاک ہمارے حضرت نے ایک بیان کے آخر میں سنائی, اور وہ بیان ذرا تھا ذرا جلالی قسم کا بیان. تو وہ الفاظ مجھے یاد رہتے ہیں, اس کی عربی تو کہیں ملی نہیں, لیکن وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی, کہ بھئی وقت گزر گیا, اب اس نیکی کی ویلیو اللہ تعالی کی نگاہ میں کم ہو گئی, اب وہ بوسیدہ ہو گئی, پرانی ہو گئی. نہیں, وہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی. جو اس کی ویلیو پہلے تھی وہ برقرار رہے گی نامہ اعمال کے اندر. نیکی پرانی نہیں ہوگی, گناہ بھلایا نہیں جائے گا. یہ نہیں ہے کہ تم سمجھو کہ تم بھول گئے ہو تو اللہ بھی بھول جائے گا, یا تمہیں یاد ہے لیکن تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں ہوگا. گناہ بھلایا نہیں جائے گا. حساب کرنے والا پروردگار کبھی فنا نہیں ہوگا. اب تم جو چاہو جیسے چاہو بن جاؤ, اب تم جیسے چاہو بن جاؤ. اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے, تمہارا اپنا اختیار ہے. جس راستے کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا اس دنیا کے اندر. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے, ایسے ہی نہیں انہ وصیت رحمتی وصیت کل شیئن, کہ جو چاہوں میں کروں اور اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے میرے گناہوں کو. ایک تو یہ بات ہے, دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رکھنا چاہیے, کہ اگلا بندہ جو بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر توبہ کے دروازوں کو بند نہیں کیا ہے. کچھ بھی کر لے گا لیکن جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی گناہ بڑا نہیں ہے. اس کانسیپٹ کو بھی ہم بھول جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. بے شک انسان کو غصہ آنا چاہیے ان معاملات کے اندر, کیونکہ یہ ایمانی معاملات ہیں, اپنی ذات کی خاطر نہیں. لیکن کوئی اسلام کی دھجیاں بکھیر رہا ہے, کوئی دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے, تو ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو غصہ آئے. یہ شرعی غصہ ہوتا ہے, یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آ رہا. لیکن اس غصہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے لیے ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیں کہ بس اس کا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب تو یہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ عموماً ہمارا معاملہ جو ہے عام شہری لوگوں کا معاملہ سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے, کہ سیاستدانوں کے لیے جہنم کے ٹکٹ ہم نے ایشو کیے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے تو جان ہی جہنم کے اندر ہے اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. یا اور دیہات کے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ شاید اپنے زمینداروں کے ساتھ ہوتا ہوگا, کیونکہ وہ ان کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, تو انہوں نے تو جہنم میں ہی جانا ہے اور ان کا کچھ نہیں بن سکتا. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. جتنے گناہ کر لیں, جتنے بندے مار لیں, جتنی جانیں کھڑکا دیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی معاف کر دیں گے. جتنے گھر اجاڑ دیں, جتنی جانیں لے لیں, جتنا ظلم کر لیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگے نہیں بڑھ سکتے. معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایک آخری ایسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جب ہماری نگاہ زیادہ نہیں بڑھتی نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہماری بہت زیادہ نگاہ جو ہے نا اپنے ظاہری اعمال کے اوپر ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم بہت زیادہ لیگل بن جاتے ہیں, بہت زیادہ کرٹیکل بن جاتے ہیں, بلکہ لیگل اپروچ ہماری ہو جاتی ہے دین کی طرف, فتویٰ بیسڈ اپروچ اس کو کہتے ہیں نا, فتویٰ بیسڈ اپروچ اپنے دین کی طرف بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کہ بھی عمل جو ہے وہ اگر ایسے ایسے ہوگا تب ٹھیک ہے, اگر ایسے ایسے نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے. ہماری نگاہ اللہ تعالی کی رحمت کی طرف زیادہ رہنی چاہیے. اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ ہم نہیں کر سکتے. ہم جنت میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے, اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے. تو عملوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم محنت کریں, کوشش کرتے رہیں, لیکن بہت زیادہ وسوسے کا شکار ہونا یا بہت زیادہ کرٹیکل ہو جانا کہ جس کی وجہ سے شیطان کو مایوس کرنے کا موقع مل جائے, اس طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر کسی کی کئی سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, نہیں پڑھی اس نے, بعد میں اس کو توفیق ہوئی نمازیں پڑھنے کی. تو اب ہمارے مشائخ کیا فرماتے ہیں کہ نمازیں قضا تو کرنی پڑیں گی, کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہے کہ بس مسلمان ہوئے تو نمازیں بھی معاف ہو گئیں. یہ ہمارے علماء کے نزدیک نہیں ہے. نمازیں پڑھنی پڑیں گی, لیکن نمازیں پڑھنے کا طریقہ کیا بتلایا کہ تم شروع کر دو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف نگاہ لگا کر کے رکھو کہ اے اللہ میں اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں اپنی نمازیں مکمل کرنے کی, باقی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. جو پڑھ سکوں گا وہ میں پڑھ لوں گا, جتنی نہیں پڑھ سکوں گا اللہ تعالیٰ کو میری نمازوں کی کوئی حاجت تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی کہ اگر میری طرف سے کچھ ہزار نمازیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہیں پہنچی تو کچھ کم رہ جائے گا وہ خزانہ. کچھ نہیں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں. اللہ تعالیٰ کو ایک رتی نہیں چاہیے ہماری نمازوں کی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے, اور دل کی سچائی کے ساتھ کوشش کرنی ہے, اخلاص کے ساتھ کوشش کرنی ہے. لیکن ہم نے ایسے نہیں بنانا ہے کہ بس پڑھی تو ٹھیک, نہیں پڑھی تو بس جہنم. اپنے لیے بھی جہنم, دوسروں کے لیے بھی جہنم جنہوں نے نئی نمازیں پڑھی ہیں. بھئی کوشش کر رہا ہے بندہ. تو اس وجہ سے نا ہم جو ہیں وہ اعمال کے ظاہر کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہو جاتے ہیں, اور جو ایک دل کی کیفیت ہوتی ہے, عاجزی والی کیفیت, خشیت والی کیفیت, اللہ کی محبت والی کیفیت, خوف کا ایک عنصر, بڑوں کی بات ماننے والا عنصر, اطاعت والی بات, تابعداری والی بات, یہ ساری چیزیں نا ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہم بہت زیادہ میتھمیٹیکل اورینٹڈ ہو جاتے ہیں دین کی طرف. تو یہ بھی ایک غلطی ہے اس کے اندر. تو جب یہ بہت زیادہ میتھمیٹکس آپ کے دین کے اندر آنی شروع ہو جائے نا, تو اس وقت بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے اعمال کو چھوٹا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے رب کو میرے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. میں جو اعمال کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں, اپنی نجات کے لیے کر رہا ہوں, یہ میری ضرورت ہے, مجھے فائدہ ہوگا. اللہ کو نہیں ضرورت ہے میرے اعمال کی. تو یہ کچھ سوچ کی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم سے ہو جاتی ہیں. تو ان رحمتی وسعت کل شہین کے تحت جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہیں جن کو کہ جب ہم ایک پریکٹیکل اپروچ رکھتے ہیں نا دین کی طرف, تھیوریٹیکل اپروچ سے آگے بڑھ کر کے, تب یہ باتیں کھلتی ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے, بس ایک آخری بات کر کے آج ختم کرے گا کہ دیکھیں ہر فیلڈ کے اندر دو طرح کے علم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کتابی علم اور ایک ہوتا ہے تجرباتی علم, جس کو صحبتی علم بھی کہہ سکتے ہیں. کتاب پڑھ پڑھ کر کے آپ کو بہت سارے فیکٹس اور فگرز مل جاتے ہیں, لیکن ان فیکٹس اور فگرز کو اپلائی کرنا یہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک تجرباتی اور صحبتی علم حاصل نہ ہو. اسی وجہ سے جو کرٹیکل لائنز ہوتی ہیں نا, کرٹیکل فیلڈز ہوتی ہیں, جہاں پر کہ آپ نے پروفیشنل فیلڈ میں آنے کے بعد کچھ سینسیٹیو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ کبھی بھی تھیوریٹیکل نالج کے بعد آپ کو کام پہ نہیں لگا دیتے. دنیا والوں کے نزدیک سب سے زیادہ سینسیٹیو چیز جو ہے وہ انسانی بدن ہوتا ہے. ہر بندے کو اپنا بدن پیارا ہوتا ہے کیونکہ جان اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ جب تک ریزیڈنسی نہ کر لیں, ہاؤس جاب نہ کر لیں, اس وقت تک ان کو کلینک چلانے نہیں دی جاتی ہیں, انڈیپینڈنٹلی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ان کو اس پانچ سال کے تھیوریٹیکل نالج کے بعد پھر پریکٹیکل نالج, صحبتی علم حاصل کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر ان کو بورڈ کی سرٹیفیکیشن نہیں ملتی. اسی طریقے سے اگر مشینری کے اندر بھی کوئی بہت سینسیٹیو مشینری ہو تو اس کے اندر بھی پہلے بڑوں کی صحبت میں آپ کو بہت اثر رہنا ہوتا ہے, تب کہیں جا کر کے آپ ان چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پڑھ پڑھ کر کے ہمیں بہت سارے فیکٹس پتہ چل جاتے ہیں، بہت سارے فگرز پتہ چل جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ ہمیں ہسٹری پتہ چل جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اس دین کو اپنے اوپر اپلائی کرنا اور دوسروں کے اوپر اپلائی کرنا اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے ہیں جب تک کہ ہمیں صحبتی اور پریکٹیکل علم حاصل نہ ہو جائے، تجرباتی علم حاصل نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے چند آیتیں پڑھ کر کے پورا دین سمجھ میں نہیں آتا، چند حدیثیں پڑھ کر کے بھی، بلکہ جب انسان ایک دوسرے نظر سے اس کو دیکھتا ہے نا، جو کہ ایک پریکٹیکل نظر ہوتی ہے، ڈاکٹر کی نظر ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی نظر ہوتی ہے، تو وہ پھر ایسی ایسی چیزیں اس کے سامنے کھل کر کے آتی ہیں جو کہ کبھی بھی اسٹوڈنٹ کے سامنے کھل کر کے نہیں آئی ہوتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل بھی کریں، ضرور کریں، لیکن اپنے بڑوں کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ جتنا زیادہ وقت گزار سکتے ہیں، جتنا زیادہ لمبا اپنے بڑوں کے سائے کے تحت کے نیچے رہ سکتے ہیں، اتنا زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، اور ان کی گائیڈنس کے اندر ہی جو ہے وہ ہم دین کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر دین کی محنت کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، دوسروں کو دین تک دین پہنچانے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی ہم بڑوں کی گائیڈنس کے ساتھ ہی کریں۔ اسی کے اندر خیر ہے، اور اسی کے اندر ہم پھر اسی طریقے سے ہم فطروں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے، جیسے کہ ہمارے دستور ہے، توبہ کلمہ پڑھائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو بھی گناہ، غلطیاں، کوتاہیاں کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں، خواتین بھی سن رہی ہیں، تو ان سے میں تائب و شرمندہ ہوتا ہوں اور اس نیت کے ساتھ توبہ کلمات کو پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نیت کے ساتھ پیچھے پیچھے دہرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان شاء الله ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ جو معاملات ہمارے مشائخ بتاتے ہیں وہ بھی ایک بار سن لیجئے۔ کل معاملات چھ ہیں۔ پہلا معمول کے صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا معمول کے صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف بھی 100 دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول کے روزانہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ کر لیں۔ تو استغفار، درود شریف، قرآن شریف، یہ تین معمولات ہو گئے۔ باقی تین معمولات، چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، یہی وقوف قلبی ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی علم اور ارادے کے ساتھ نافرمانی انسان چھوڑ دے۔ اگر علم اور ارادے سے کوئی بھی نافرمانی چل رہی ہے، سوچ کر کے گناہ کرتا ہے، احیاناً نہیں ہو جاتا بلکہ سوچ کر کے کرتا ہے، ارادہ کر کے کرتا ہے، کوئی بھی آنکھ کا، نگاہوں کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، کانوں کا گناہ ہو، موسیقی سن رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے
یا ایسی بدنظری کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ سب سوچ کر کے انسان کرتا ہے تو یہ وقوف قلبی کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوف قلبی کا معمول نہیں کر رہا۔ تو وقوف قلبی کے معمول کے لیے کہیں بیٹھنا نہیں ہے، کہیں لیٹنا نہیں ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی، سر کو جھکانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بس اپنی زندگی میں جس طرح سے رہتے ہیں اسی طرح سے رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بغیر رہنا ہے۔ یہی ہے معمول وقوف قلبی، اور یہ کل یہ چوتھا معمول بنتا ہے، درود شریف، استغفار، قرآن شریف، وقوف قلبی۔ اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے انسان کہیں بیٹھ جائے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، نیت یہ کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت کر کے بیٹھا رہے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنی بھی دیر بیٹھا رہے گا، اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتا رہے گا، یہ مراقبہ کہلائے گا۔ یہ پانچواں معمول ہو گیا مراقبہ۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ اور چھٹا معمول یہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی اسلامی تعلق بنایا ہے تو اس کے ساتھ پھر اپنے دینی دنیاوی معاملات کے اندر مشورے کے ساتھ چلنا، اور اس کو اپنا روحانی ڈاکٹر بنا کر کے رکھنا، کیونکہ یہ روحانی امراض ہی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے ہوتے، وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر روحانی امراض کچھ ایسے جڑ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار گناہوں کے اوپر اکساتے رہتے ہیں، آمادہ کرتے رہتے ہیں، ہم سے گناہ کرواتے رہتے ہیں۔ تو ان امراض کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ یہ علاج کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کی نگرانی میں کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اس کی بتائی ہوئی احتیاط کو اختیار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے اپنے آپ کو حوالے کیے بغیر مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہونا نہ ہونا یہ تو ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اتنے تو کسی بھی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن جو علاج کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر کے حوالے کیا جائے، اس کے بتائے ہوئے نسخے کو بھی استعمال کیا جائے، اور اس کی بتائی ہوئی احتیاط کو بھی استعمال کیا جائے، اور اس سے کوئی چیز چھپائی نہ جائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سچائی والا معاملہ کیا جائے، اخلاص والا، بالکل ٹرانسپیرنسی والا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں یہ سب رابطہ شیخ کہلاتے ہیں، اسی کو چھٹا معمول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات جس کے دل میں آئی ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں اس وقت ٹائم ہے، کیونکہ لکھنے کا موقع مل نہیں رہا ہے۔ بہت کافی افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے حالات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور وہ پریشان ہیں اپنے حالات سے، لیکن وہ حالات ان کے تبدیل نہیں ہو پا رہے، بیرونی حالات نہیں بلکہ ان کے اپنے اندرونی حالات۔ وہ اندرونی حالات کیا؟ کہ بھائی اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں ہے، پتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، پتا ہے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں، گھر والے بھی متاثر ہو رہے ہیں، کسی کا دفتر متاثر ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اپنی صحت بھی متاثر ہوئی ہوتی ہے۔ تو اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، لیکن اس معلوم ہونے کے باوجود انسان کا اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، معلوم ہے کہ یہ حرام ہے اور پتہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے، مجھ سے نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، مجھ سے دعائیں نہیں مانگی جا رہی ہیں، مجھ سے فلانا کام نہیں ہو رہا ہے، اور میری جو ہے وہ اس کے علاوہ دوسرے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اس بدنظری کی گناہ کی وجہ سے، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ چہرے اور صورتیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بیوی کے اندر جو ہے وہ اتنی خوبصورت وہ یا تو تھی نہیں، یا اگر تھی بھی تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اتنی خوبصورت نہیں رہی، بچے بچے ہو گئے، اس کے بعد اس کے اندر وہ اسمارٹنیس، وہ ڈیلیکیٹنیس، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب چونکہ ادھر ادھر نمونے مستقل دیکھتے رہتے ہیں اور ان سے پھر بات بھی کرتے رہتے ہیں، اب تو ویسے بھی سب کچھ بھائی بھائی ہو گئے، سارے کے سارے بھائی بہن ہو گئے، تو اب جو ہے وہ بات چیت کرنے کے مواقع جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو غیر محرم کے ساتھ نظر کا تعلق، غیر محرم کے ساتھ بات چیت کا تعلق، غیر محرم کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کا تعلق، اور لنچ پہ جا رہے ہیں اور ڈنر پہ جا رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں انسان کے. اور گھر اجڑ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی بیوی خراب ہو جاتی ہے، بچے ختم ہو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں بالکل. اب یہ بچے نیک نہیں بن سکتے، یہ اچھے انسان نہیں بن سکتے. تو گناہ کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے میری زندگی کے اندر، لیکن نہیں چھوڑ سکتے، قابو نہیں ہے، اپنی نگاہ پہ قابو نہیں ہے، اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے. تو اب یہ کیسے ہوگا کہ ایسی زندگی گزر جائے گی، کہ ایسی طریقے سے مارتے پیٹتے ڈانٹتے ڈپٹتے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے یا گھروں کو اجاڑتے ہوئے زندگی گزار دینا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں تشریف لے کر آئیے حضرت، آپ کا ہی تو انتظار ہو رہا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. ان رحمتی وسعت کل شعین کے تحت ہیں، میرے بندوں کی زندگی برباد کر کے آئے ہو، اپنی بیوی کو ساری زندگی ستا کر کے آئے ہو، اپنے بچوں کے دین اور ایمان کو خراب کر کے آئے ہو، اور میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع، آؤ ذرا میری جنت کے اندر مزے کرو آ کر کے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکار کر کے پھر اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا. تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، بیانات میں آتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، آج کل تو یوٹیوب کے اوپر ویسے ہی سارا کا سارا دین موجود ہے، تو ان کو پتا تو چل جاتا ہے نا ساری چیزیں، کیا غلط ہے، کس سے کیا نقصان ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک سے ایک عالم موجود ہیں، ایک سے ایک انٹلیکچوئل موجود ہیں، ساری چیزیں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں، تو پھر چھٹتی کیوں نہیں ہیں ان چیزیں، ان چیزوں سے بچ کیوں نہیں پاتے، اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کر پاتے. وہ اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ تبدیلی، اصلاح، اسی کے لیے دوسرا لفظ ہوتا ہے علاج. یہ بیماریوں کا علاج ہے، اپنی اخلاقی بیماریوں کو دور کرنا، اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنا، شہوت، غصہ، تکبر، عجب، حرص، حسد، ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا، یہ علم سے نہیں ہوتا، یہ سن کر کے اور پڑھ کر کے نہیں ہوتا، اس کے لیے علاج کرنا پڑتا ہے، علاج کرنا پڑتا ہے. اور علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، لیکن ڈاکٹر والا نظام بنایا ہوا ہے. تو جو بڑی بیماریاں ہو جاتی ہیں ان بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں مجھے آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، پھر بھی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، حالانکہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یو وانٹ ٹو ڈو اٹ آن یور اون ٹرمز، یو وانٹ ٹو ڈو اٹ دا وے یو وانٹ ٹو ڈو اٹ، دس از ناٹ پاسبل. کوئی مریض آ کر کے ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب آ تو میں گیا ہوں آپ کے پاس، اور آپ کے جو وہ لیکچر تھا وہ بھی میں نے سنا ہوا ہے، اس کے اندر آپ نے جو چیزیں بتائی تھیں وہ بھی مجھے پتا ہے، تو میں بس آپ کو چہرہ دکھانے کے لیے آ گیا ہوں، لیکن اس سے زیادہ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنا خود سے علاج کر لوں گا. اور پھر اس کے بعد جب فائدہ نہیں ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بتائی ہوئی چیزیں تو میں نے کری تھیں. بھائی آپ نے پوچھا کب تھا؟ آپ نے تو اپنے بارے میں تو نہیں پوچھا تھا، آپ نے اپنے آپ کا حوالے تو نہیں کیا. آپ کا جو اسپیسیفک مرض ہے، آپ کے جو اسپیسیفک حالات ہیں، اس کے تو اسپیسیفک کیورز ہیں نا، ان کے لیے تو آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے نا کہ آپ جا کر کے ادھر ادھر سے باتیں سن کر کے پھر ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. تو اسی وجہ سے یہ علاج معالجے والا جو سسٹم ہے، یہ حوالے کے بغیر ہو نہیں سکتا، چاہے اس کو ہم کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھیں، ہم اس کے سے کتنی نفرت کیوں نہ کریں، اور اس کے خلاف کتنا انٹلیکچولاشن نہ کریں کہ نہیں نہیں کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہو جاتا ہے ان رحمتی وسعت کل شعین کے تحت ہو جاتا ہے سب کچھ. نہیں ہوتا ایسے، نہیں ہوتا ایسے، ٹھیک ہے. تو اب ہر ایک کو الگ الگ جواب دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن یہ ایک ہی جواب ہے اس کا کہ بھائی اس کے لیے تو ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو اس کی طریقے ہیں اس طریقوں کے مطابق علاج کرنا پڑتا ہے، اپنی نہیں چلانی ہوتی پھر اس کے اندر. اور اگر چلانی ہے تو راستہ کھلا ہے، جیسے آپ کی زندگی گزر رہی ہے ویسے ہی گزرتی رہے گی، بلکہ اس سے خراب ہوتی ہے، تھنگس گیٹ ورس، معاملات پہلے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوتے ہیں. جو بچے ابھی آپ کے غصے سے متاثر ہو رہے ہیں ابھی وہ 4 سال کے ہیں تو کل کو وہ 6 سال کے ہو جائیں گے، پرسوں وہ 8 سال کے ہو جائیں گے. ان کا یہ جو متاثر ہونا ہے یہ ان کی ایج کے ساتھ اور ان کا جتنا باہر سے ایکسپوجر بڑھے گا اتنا ان کا یہ متاثر ہونا بڑھے گا، یہ ایک لیول پہ نہیں رہے گا، ایک لیول پہ نہیں رہے گا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی جیسے گزرے گی ویسے گزرتی چلی جائے گی، نہیں، وہ اس سے زیادہ خراب ہوگی. اور جتنے لوگ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی زندگی اس سے زیادہ خراب ہوگی جتنی کہ ابھی خراب ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس علاج والے سلسلے کو علاج کے طور پہ لے کر کے چلا جائے، اس کو علمی دنگ نہ دیا جائے. یہ انٹلیکچولائزیشن والا سلسلہ نہیں ہے، یہ دعوت و تبلیغ والا سلسلہ نہیں ہے، یہ اقامت دین والا سلسلہ نہیں ہے، یہ علاج والا سلسلہ ہے. اس کو علاج کے ہی طور پہ لے کر کے چلیں گے تب فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ فائدہ نہیں ہوگا. چاہے سامنے آپ کے کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ بیٹھا ہو، کتنا بڑا دنیا کا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اگر آپ اسے علاج نہیں کروائیں گے نا تو اس کی ڈاکٹری آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور اگر چھوٹا سا بھی کوئی ڈاکٹر ہو اگر اس سے بھی آپ علاج کروا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے ڈاکٹر سے بھی آپ کو شفا عطا فرما دیں گے. یہ بات بہت ہی سمپل ہے، کنڈر گارڈن لیول کی یہ بات ہے، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پورے جو ہے وہ ایک ماحول کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نہیں ماننا چاہتے، نہیں سننا چاہتے ہیں. تو پھر ہم خامخواہ کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ تو ڈاکٹروں کا پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ پھر بھی ہمیں وقت دے دیتے ہیں. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی آئے، اگر ایک دفعہ کلاس میں بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی ڈاکٹر ایک کلینک میں آئے اور اس سے آ کر کے ہارٹ ڈیزیز کے اوپر کوئی اچھا سا سوال کرنا شروع کر دیں کہ مجھے بھی بتائیں کہ اس ہارٹ ڈیزیز کا جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا علاج ہوتا ہے. تو کہیں گے بھائی یہ کام جو ہے نا، یہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں نا وہاں پہ آ کر کے یہ سوال کرو، کلینک میں یہ سوال نہیں کیا جاتا. کلینک میں یہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، تمہارا کیا علاج کرنا ہے، یہ بات کرو تم. یہاں پر آ کر کے بکراتی چھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آ کر کے جو ہے وہ علوم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علوم حاصل کرنے کا الگ موقع ہوتا ہے، وہ میڈیکل کالج ہوتا ہے، وہ کلاس ہوتی ہے. یہاں پر تو علاج کا معاملہ ہے، یہ تو کلینک ہے. تو بالکل اسی طریقے سے مشائخ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ علم کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر، تو ان کے ساتھ علم کی کلاس کے اندر آپ یہ والے سوال کریں. جب آپ کا ذاتی ایک انٹریکشن ہو رہا ہے، جب آپ ان کے ساتھ اپنے احوال بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پر آپ علم حاصل کرنے کی کوشش ٹائم ضائع کرنا ہوگا نا. پھر ٹھیک ہے وہ جواب دے دیتے ہیں، آپ شروع کے ہوتے ہیں، ابتدائی ہوتے ہیں، تو آپ کو منع نہیں کر دیتے، آپ کے علمی سوالوں کا بھی جواب دے دیتے ہیں. جنرل جو سوال ہوتے ہیں، جنرل نوعیت کے سوال ہوتے ہیں، اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے کرنے کی. صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنی بات کریں، اور اس کا علاج پوچھیں، اور اس علاج کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی یہ مسئلے حل ہوں گے. ورنہ پھر نہ آپ بدلیں گے، نہ ماحول بدلے گا، اور نہ دنیا بدلے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیے. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے شر سے ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، سب کی حفاظت فرما. اے اللہ، دوسروں کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، شیطان کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، نفس کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، دجال کے شر سے حفاظت فرما.
اے اللہ دنیا کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ نرمی والا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت والا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ جتنی بھی زندگی گزر گئی اے اللہ اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کری اے اللہ اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے ہیں، اے اللہ اقراری مجرم کو تو دنیا والے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اب نیک بننا چاہتے ہیں، اے اللہ اچھے اخلاق والا بننا چاہتے ہیں، اے اللہ فائدہ مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ نقصان والی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ بہت نقصان اٹھایا، اے اللہ بہت نقصان پہنچایا، اے اللہ ہماری اس نقصان والی زندگی کو فائدے والی زندگی سے تبدیل فرما دیجئے، اے اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ایک ہی زندگی لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ اس سے پہلے کہ یہ زندگی گزر جائے، اے اللہ اس سے پہلے کہ موقع ختم ہو جائے، اے اللہ زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کے لیے رحمت کا سبب بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ دلوں میں نفرتیں لیے پھرتے ہیں، اے اللہ ہر ایک ہماری نفرت سے پریشان ہے، اے اللہ ہم خود اپنے دلوں کی نفرت سے پریشان ہیں، اے اللہ دلوں کی کینے کو دور فرما دیجئے، اے اللہ دلوں کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر اچھا کر دیجئے، اے اللہ سچا کر دیجئے، اے اللہ سچا کر دیجئے، اے اللہ اپنی خدمت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ خشیت والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ فکر والی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ بے فکری کی زندگی سے اے اللہ ہمیں نکال دیجئے، اے اللہ آخرت کے لیے فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنی تمام عقل کو دنیا کی طرف لگا رکھا ہے، اے اللہ اس عقل کے اچھے حصے کو آخرت کے لیے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری جو بھی باتیں کہیں اے اللہ اس کہنے کو ہمارے خلاف کسی کے لیے بھی حجت نہ بنائیے، اے اللہ سب کے لیے خیر کا سبب بنا لیجئے، اے اللہ سب کے لیے خیر کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ایمان کی حفاظت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر ایک کو ایمان کی حفاظت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ قلبے پر موت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی خیر عطا فرما دیجئے، روز محشر کی کا سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اے اللہ عمل سے بالکل ہی فارغ ہیں، اے اللہ کوئی عمل اپنے پاس نہیں، جو بھی ہے اے اللہ وہ بھی ریاکاری کے ہاتھ گنوا دیتے ہیں، اے اللہ وہ بھی اے اللہ غفلت کی وجہ سے آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اے اللہ ہمارے تمام اعمال ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ ہی محبت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی معافی کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے قدردان بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ آپ اصل قدردان ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کی قدردانی پہ آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں شکر گزار بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کو دور فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اولادوں کے دلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں کو بھی ہماری طرف برباد ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم تو کچھ نہ کر سکے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس امت کی دکھوں کا مداوع بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرما، گناہوں کی بے برکتی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اپنی نفس پرستی سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ نفس کا غلام بندہ بننے سے اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے عباد میں شامل فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بزرگوں کو، والدین کو، اے اللہ مشائخ کو، اساتذہ کرام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما، اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ روز محشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے جتنے بھی دوست رشتہ دار عزیز و اقارب فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا، اپنا گھر پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، فکریں پیش کریں، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے جادو ٹونے سے اس گھرانے کو محفوظ فرما، اے اللہ سب فکر کرنے والوں کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں آداب نصیب فرما، اے اللہ بہترین اخلاق نصیب فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ عمل صالح نصیب فرما، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ظاہری اور جسمانی، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان کی تمام ضروریات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ضروریات کو پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے والد صاحب بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے، اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی اچھی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق عظیمہ عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.